ہم لوگ 60s کے آخر میں یہاں بچوں کے ساتھ منتقل ہونا شروع ہوئے, تو ان ابتدائی سالوں میں 70s میں جو رمضان ہوتے تھے وہ برفانی موسم میں ہوا کرتے تھے, پھر اس کے بعد 80s میں پھر یہ گرمی والے روزے شروع ہو گئے, اس وقت جب یہ پہلی مرتبہ ٹائم ٹیبل کے جھگڑے شروع ہوئے تو اس وقت حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو میں یہاں دارالعلوم سے ہاؤڈ اسٹریٹ مسجد لے گیا تھا, وہاں علماء میں حضرت نے جو نصیحتیں فرمائی تھیں اس میں سے ایک فتاوی کے ادب کا مسئلہ بھی تھا, یہ ہمارے ہمارا موضوع ادب اور بے ادبی پر چل رہا ہے کہ حضرت نے وہاں فرمایا تھا کہ یہ جو 1:30 بجے روزہ شروع کرتے ہیں, جو 2:30 بجے شروع کرتے ہیں, جو 3:30 بجے شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کی طرح, تو یہ سارے کے سارے ابھی 3:30 بھی ایک دو سال میں ہو جائیں گے, ابھی تو 3:30 سے 4 تک ہم پہنچ گئے, تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تینوں جماعتیں ہیں جن کے پاس فتاوی ہے اور ہر ایک اپنی پسند کے فتوے پر عمل کر رہا ہے, اس لیے کسی کو یہ حق نہیں کہ دوسرے کو غلط ٹھہرائے. کتنا پیارا فتویٰ ہے, کتنی پیاری نصیحت. اور فرمایا کہ جو 1:30 بجے روزہ شروع کرتے ہیں وہ 2:30 اور 3:30 والوں کو یہ نہ کہیں کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا, اور 2:30 بجے والے اور 3:30 والے 1:30 بجے والوں سے یہ نہ کہیں کہ تمہاری فجر کی نماز نہیں ہوئی, کہ تینوں کے پاس فتاوی ہیں اور ہم مقلد ہیں اور مقلد کا کام پوچھ پوچھ کر چلنا ہے. تو انہوں نے پوچھا تو کسی کو جواب ملا 1:30 بجے کا, کسی مفتی صاحب نے جواب دیا 2:30 بجے کا, کسی نے 3:30 بجے کا. اب حجت اور جھگڑے کی بات ہی کیا ہے, ہر ایک دلیل پر عمل کر رہا ہے. تو یہ مذہبی جھگڑے بڑے خطرناک قیامتیں برپا کرتے ہیں. ابھی جو کل پرسوں نام آیا تھا برونو اٹلی کے, زبردست صاحب علم مانے ہوئے دنیا کے بڑے اہل علم میں سے, مگر میں نے پریس کیا تھا کہ ان کا یہ کہنا لوگوں کو پسند نہیں آیا کہ یہ عالم جس میں ہم رہتے ہیں یہ عالم دار الاسباب ہے, اور بھی کوئی عالم ہے. تو اسی طرح وہ جھگڑے ان کے یہاں اتنے بڑے اتنے بڑے کہ خود برونو کو اٹلی میں 1600 میں نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ جلا دیا گیا اسی جھگڑے کے نتیجے میں. اور اس سے کوئی 45 برس پہلے 1555 میں یہ پوپ اور پروٹیسٹنٹ کے جھگڑوں میں پورا یورپ ہل گیا. وہ جس ترقی پر گام کی راہ پر گامزن تھے ان کی ترقی نہ صرف رک گئی بلکہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے بڑے لوگ اسی انہیں جھگڑوں میں نہ صرف قتل کیے گئے اور ان جھگڑوں میں لاکھوں انسان مارے گئے لاکھوں, اور وہ اس طرح انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ ایک کے متعلق لکھا ہے کہ جب اسے مجبور کیا گیا کہ تم اپنی رائے بدلو ورنہ تمہیں قتل کیا جائے گا, تو ڈر کے مارے بیچارے نے اپنی توبہ نامے پر دستخط کر دیے اور رائے بدل دی, تاکہ اچھا میں نے مان لیا اور میں پہلے اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں. پھر اس کے بعد صاحب علم تھا, اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی کہ تم جو حق بات کہہ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے تم نے ایسا کیوں کیا, تو اس کو اتنی ندامت ہوئی کہ اس نے پھر علل اعلان کہنا شروع کیا کہ نہیں میں اپنے پہلے فیصلے ہی پر قائم ہوں. تو پھر دوبارہ پکڑا گیا اور پکڑ کر جب موت کی اسے سزا دی جا رہی تھی, تو جس طرح میں نے بتایا کہ برونو کو جلایا گیا تو اسے بھی جب جلایا جا رہا تھا تو جو جلانے پر متعین تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ تو ابھی دور ہے, بہت دور سے اپنا ہاتھ اس میں ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیوں اتنا جلنے کا شوق, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہی ہاتھ ہے جس نے توبہ نامے پر دستخط کیے تھے اور رجوع کیا تھا اپنے حق جس حق پر میں قائم تھا اسے رجوع کرنے کے لیے اس ہاتھ نے دستخط کیے تھے, اس کو میں پہلے جلاؤں گا. تو یہ مذہبی منافرتیں بڑی خطرناک, اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں قوموں کے لیے, جماعتوں کے لیے, فیملیز کے لیے, افراد کے لیے. اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. جیسا حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں تو بالکل صاف صاف ہے کہ ہم مقلد ہیں, فتوے پر عمل کریں. اور فتوے کی بے ادبی پر پچھلے سال بھی سنایا تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک خلیفہ کو, بہت بڑے علامہ بہت بڑے عالم, خلافت ان کی واپس لے لی تھی. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدسی رحمہ کے یہاں کتنی چیزوں پر خلافتیں واپس لی جاتی تھی, فہرست خلفاء کی چھپتی تھی پھر اس میں کہ ان کی خلافت واپس منسوخ کر دی گئی. اور ایک صاحب کے متعلق تو مستقل پھر حضرت نے ایک رسالہ لکھا, کتاب لکھی, موزی مرید. تو یہ جو ذہن ہوتا ہے جھگڑوں کا, اس سے خدا کی پناہ مانگنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذہن سے بچائے. خدا کے یہاں ہر ایک کا کیا کیا فیصلہ ہوگا اس کے اعمال کے مطابق, اللہ عز و جل کے یہاں کس کو کیا معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ان جھگڑوں سے بچائے, خاص طور پر ہمارے اس ملک کو بچائے, کیونکہ اب یہ روزے اور آئندہ سال اس سے تھوڑے سے اور لمبے ہوں گے, پھر اور لمبے ہوں گے, 8-10 سال تک یہ سلسلہ چلے گا, تو اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اور اسی کے نتیجے میں جیسا میں نے عرض کیا کہ یورپ کو بہت نقصان ہوا کہ ان کا سارا علمی ذخیرہ انہی جھگڑوں کی نظر ہو گیا. ایک اور رمسیس جس نے افریقہ کی تاریخ لکھی ہے بہت پرانی, وہ لکھتا ہے کہ میں فلاں سن میں جب اسکندریہ مصر پہنچا تو مجھے معلوم تھا کہ یہاں سکندر مقدونی, سکندر اعظم سکندر مقدونی نے, اس کے ایک سپہ سالار نے بہت بڑا عظیم کتب خانہ قائم کیا ہے. اور اس اسکندریہ کے کتب خانے میں کتابوں کی تعداد کتنی تھی جانتے ہو؟ لکھا ہے کہ 7 لاکھ کتابیں اس کتب خانے میں تھیں, और एक एक किताब की जिल्दें कितनी होती हैं हमारे स्पेन के बुज़ुर्ग इब्ने अरबी, उनकी एक तफसीर 80 जिल्दों में। तो ये इनके अपने मज़हब के ज़ख़ीरे होंगे उस ज़माने के, और मज़हबी उलूम के अलावा और भी बहुत सारे उलूम उसमें होंगे। 7 लाख जब किताबें थी, तो उसका बयान है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि सारी इमारत खाली, मालूम हुआ कि सब किताबें जला दिए। तो ये इसी का नतीजा, मज़हबी मुनाफरत का नतीजा। और ये जिसने ये कुतुब खाना बनाया था, ये सिकंदर मकदून, उसके 3 सिपहसालार थे, तो उसके बाद उसकी सल्तनत इन 3 सिपहसालारों में तकसीम हो गई थी। तो जो मिस्र का, मिस्र में सिपहसालार था बतलियूस, उसने ये कुतुब खाना कायम किया था। छोड़िए, अब ये मुबारक रातें हैं, अब ताला शानों की रहमत कि हम उम्मीदवार हैं, हर वक्त उसी की तरफ हमारी लौ लगे रहना चाहिए। कहाँ किए ये झगड़े, और इस इन झगड़ों के तस्करे से भी एक जुल्मत महसूस होती है। हम प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आखिरत की बातें करते हैं, बुज़ुर्गों के रोने की बातें करते हैं, तो और अनेक महसूस होता है कि रहमत भी बरस रही है। और ये मार पिटाई, कत्ल व गारत, कत्ल करना, जलाना, इसके तस्करे और सुनने से भी एक किस्म की वहशत और ज़ुल्मत महसूस होती है। अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत को इन क़यामतों से बचाए। तो ये सिकंदर, चलिए हमारा मौजू उसी पर आ जाते हैं। ये सिकंदर के साहिब इल्म मुसाहिब थे अरस्तु, बेअदबी और अदब पर आ जाते हैं। सिकंदर अपने मुसाहिब के साथ, अरस्तु के साथ कहीं सफ़र पर हैं, तो बीच में जंगल में कहीं कोई नाला आ गया, उसमें पानी कीचड़। अरस्तु तो सारी दुनिया का फ़ातह, सिकंदर तो सारी दुनिया का फ़ातह, तो वो कैसे पैदल, लेकिन होगा कहीं मशी के लिए और चलने के लिए, सैर के लिए पैदल निकला होगा, सियाहत के तौर पर कहीं फंस गए जंगल में। तो देखा कि सामने एक नाला है, तब तो नाले में कीचड़ और पानी में पता नहीं होता कि अंदर क्या सूरत हाल है, इसलिए कि ऐसे नालों में अक्सर बेशतर होता है जहाँ दलदल हुआ करते हैं, जिसमें इंसान गया तो किसी तरह कोई उसको निकाल खींच भी नहीं सकता। इसीलिए वो बचपन में हमारे यहाँ मदरसे के जलसों में एक नज़म पढ़ी जाती थी, न कुछ माल व दौलत न धन जाएगा, फ़कत साथ तेरे कफन जाएगा, न कुछ काम आएगी दौलत न इज्जत। तो उसमें आगे दुनिया के तस्करे में है कि ये दलदल है जिसमें तू सन जाएगा, इस दलदल में गया, दुनिया एक दलदल है, उसमें से इंसान निकल ही नहीं सकता। तो अब वहाँ खड़े हैं दोनों, अरस्तु भी और सिकंदर भी। सिकंदर ने कहा कि मैं पहले जाता हूँ, तो अरस्तु कहता है नहीं, बादशाह सलामत, कि इंसानों को ज़्यादा ज़रूरत है, मैं पहले जाता हूँ। तो तू मैं हो रही थी, इतने में सिकंदर ने छलांग लगा दी और कूद पड़ा, और खैर से मुकद्दर था उस पार पहुँच गया। अरस्तु से को हिदायत की कि इस तरफ से आओ, ऐसे आओ, इधर पानी है, इधर पत्थर है, इस तरह करके अरस्तु ही पहुँच गया। तो अरस्तु ने पूछा कि मैं आपके लिए फ़िदा होना चाहता हूँ, आपने क्यों सबकत की? तो कितना प्यारा जवाब दिया सिकंदर ने, कितना अदब इल्म का। उसने कहा कि अगर अरस्तु जिंदा रहा तो हज़ार मेरे जैसे सिकंदर तैयार कर सकता है, लेकिन अगर अरस्तु मर गया तो दुनिया सिकंदरों से खाली हो जाएगी, और सिकंदर अगर जिंदा रहा तो अरस्तु पैदा नहीं कर सकता। तो ये जो अदब था उनके यहाँ सिकंदर के यहाँ, उसी ने उसको हर जगह फतह नुसरत और कामयाबी से हम किनार किया कि अपने एक उस्ताद अरस्तु का किस दर्जे उसने अदब किया। हज़रत शेख नवर अल्लाह मरकदहू के यहाँ, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उस वक्त ये टॉन्सल का ऑपरेशन नहीं हुआ था तो मेरी आवाज़ अच्छी थी, तो हज़रत रोज़ ईशा की बात फरमाते हैं कि आज कसीदा कासिमी सुनाओ, आज ये कसीदा जामी सुनाओ, नातिया। कभी हज़रत फरमाते कि प्यारे वो मौत की याद का कसीदा सुनाओ, मौत की याद में कसीदा है। तो वो हज़रत अक्सर व बेशतर जब हज़रत सुनते थे तो ज़ारो कतार आँखों से आँसू जारी। तो उसमें सिकंदर का ज़िक्र है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है तमाशा नहीं है। उसमें आगे वो फरमाते हैं कि ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, ज़मीं चमन में गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर है न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो ये न अरस्तु रहा न सिकंदर रहा, तो हज़रत को मैं हमेशा सुनाता था तुम्हारे यहाँ तलबा को, जब कभी मैं सबा मुअल्लका पढ़ाते हुए औज़ान बताया करता था तो मैं उनसे कहा करता था कि ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये कसीदा फ़ऊलन के वज़न पर है, किसमें है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो ये चार फ़ऊलन से ये बना। जैसे फिर मैं दूसरी मिसाल के तौर पर उनसे कहता कि एक बिलाली साहब हमारे यहाँ नात पढ़ा करते थे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, तो इसमें भी चार फ़ऊलन कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, अदा आज मुस्लिम की है वालिहाना, बसा है निगाहों में मंजर सुहाना, अनोखी कहानी अनोखा फसाना, सुनाऊं निराला निराला तराना, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, डुबाती न दिल मेरा कोयल की कूकू, न बसती दिमागों में फूलों की खुशबू, चमन में न लाला सदक में न लूलू, न दिलकश मनाजिर होते लबेजू, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो सका। तो इसमें भी हर जगह आप देखते हैं कि ये फ़ऊलन फ़ऊलन फ़ऊलन, और उसमें भी हर जगह फ़ऊलन फ़ऊलन आ रहा है। तो ये हमारा जो मौजू था कि अदब और बेअदबी, तो यहाँ से चलाता सिलसिला कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तस्करे से, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से सवाल किया गया कि आप बड़े या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने अदब के खातिर क्या जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं, व अन असन कि उम्र मेरी ज़्यादा है। तो ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक मैंने अर्ज़ किया कि ये इनके जो साथी थे वो तो काफ़ी आगे बढ़ गए, और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो को इन हज़रात के मुकाबले में मौका ज़्यादा मिला, मगर वो खैबर के मौके, खैबर की फतह के मौके पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हालांकि वो ख़ुद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा पूछते हैं कि یا رسول اللہ، آپ جب شیرخوار تھے تو اس وقت میں آپ کو دیکھا کرتا تھا، یعنی دنیا نے تو ایک شق القمر کو ذکر کیا، اقتربت الساعة وانشق القمر، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ مہد میں تھے، رضاعت کی حالت تھی آپ کی، دودھ پی رہے تھے، تو اس عمر میں میں نے آپ کو دیکھا کہ چاندنی رات ہوتی تھی اور آپ چاند کی طرف نگاہ فرماتے تھے، اور چاند جیسے جیسے آپ کی انگلی جدھر گھومتی تھی اتنا چاند ہلتا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چاند کے ساتھ میں بات کرتا تھا، وہ یلہینی عن البکا، جس طرح بچے روتے ہیں، بشر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کبھی رونا کبھی ہنسنا، تو وہ مجھے یلہینی عن البکا، مجھے رونے سے روکنے کے لیے میرے ساتھ چاند کھیلتا تھا، اور وہ انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں دیکھتا تھا چاند کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے ساتھ ساتھ وہ چاند ہلا کرتا تھا، کتنا بڑا معجزہ، اور بار بار دیکھا۔ اور ایک جگہ تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معجزہ دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ میں وہاں جب کعبہ شریف کی مشرکین تعمیر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گورا گورا پیارا پیارا جسم، تو لنگی مبارک پہنی ہوئی، باقی اوپر والا جسم خالی، کپڑے سے خالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ پتھر اٹھاتے ہیں اپنے گورے گورے نازک کندھوں پر، تو یہ کندھا آپ کا چھل جائے گا۔ تو وہاں تو ننگے طواف کا بھی رواج تھا، تو ان کے یہاں عریانی کوئی عیب نہیں تھا، تو انہوں نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک کھول کر کے وہ یہاں رکھ دی تاکہ پتھر اٹھائیں تو آپ کا کندھا مبارک نہ چھلے۔ تو جیسے ہی وہ کھلی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئی آسمان سے کہ نہیں یا محمد، ایسا نہ کرو۔ اور یہ آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرج مغشیا علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے آواز سن کر، جلدی جلدی اٹھ کر لنگی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ لی، باندھ لی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آواز وہاں سے سنی تھی، تو اس وقت سے مجھے یقین تھا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اور دیکھیے اور آگے چلیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ادھر جب جنگ بدر کے موقع پر مشرکین تیار ہو کر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے چلے ہیں، تو ابو جہل نے لام بندی کر دی تھی کہ سب کے لیے نکلنا ضروری، کوئی رہ نہیں سکتا، عام اعلان سب کے لیے ضروری، ہر ایک کو جانا ہوگا۔ تو اب بہت سارے ایسے تھے جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرح سے وہ جانا نہیں چاہتے تھے، مگر مجبوراً ان کو اسرار کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے، ظلم سے بچنے کے خاطر ان کو نکلنا پڑا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ سنتے ہیں بار بار روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے میدان میں، جنگ بدر میں صحابہ کرام کو جگہ بتا رہے، ہذا مصرع ابی جہل، ابو جہل کو کاٹ کر یہاں پھینکا جائے گا، یہ اس کے گرنے کی جگہ ہے۔ فلاں قتل ہو کر یہاں گرے گا، فلاں قتل ہو کر یہاں گرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان مشرکین بدر کی قتل گاہیں بتائی تھی، فرماتے ہیں کہ ایک بال برابر بھی جگہ ادھر ادھر نہیں تھی، اسی جگہ وہ گرے کٹ کر گئے۔ یہ تو ایک اور معجزہ۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جیسوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین وہاں جمع ہو گئے، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ کہ دیکھیے، یہ لوگ جو اکٹھے ہو کر مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، تو ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو مجبور اور مستر ہو کر آئے ہیں، جس طرح کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کے خادم، ان کے غلام، تو ان کو نہ ماننا۔ اگر جنگ میں تمہاری تلوار کی زد میں آ جائیں تو ان کو چھوڑ دینا۔ دنیا کا کوئی کمانڈر ایسا کر سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو زبردستی لائے گئے ہیں، تو نام گنوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلاں فلاں۔ یہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے تمام اطلاعات ہیں ادھر کہ کون کس طرح آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ پوری جو فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی، ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام نامی بھی تھا۔ یہ اگر تمہاری تلوار کی زد میں آئے تو ان کو مت چھیڑنا، اس لیے کہ یہ آنا نہیں چاہتے تھے، ان کو زبردستی لایا گیا ہے۔ خیر، جنگ ہو گئی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح فتح بھی ہوئی۔ اب یہ اسارا بدر کو جو قیدی 70 قیدی پکڑے گئے، ان کو باندھ کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا جان بھی ہیں حضرت عباس، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ورنہ جب جس طرح وہ قیدی کے طور پر پکڑے گئے تو ان کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کی وجہ سے کسی نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حق تعالیٰ شانہ نے بہت لحیم شہین بنایا تھا، بڑے خوبصورت تھے اور دراز قد اور بھاری جسم، نہایت خوبصورت، توانا، تندرست۔ تو ان کو جو پکڑ کر لانے والے صحابی تھے، حضرت ابو یسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا، ابو یسر ادھر آؤ۔ پوچھا کہ تم تو بہت چھوٹے سے اور تم نے اتنا زبردست پہلوان جیسا عباس، اس کو تم نے کیسے گرفتار کیا اور کیسے قید کیا؟ تو حضرت ابو یسر فرماتے ہیں کہ اعاننی علیہ رجل کریم، ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا، اس نے میری مدد کی ان کو گرفتار کرنے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ رجل کریم جسے تم کہہ رہے ہو، اور وہ ساتھ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے ماں رائے تو قبل ولا بعد، فرماتے ہیں کہ اس 313 جو وہاں سے چلے تھے، ہم سب کو جانتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو، کہتے ہیں کہ نہ میں نے اس وقت دیکھا نہ بعد میں کہیں اس کو دیکھا، جنگ ختم ہونے کے بعد میں نے نظر دوڑائی کہ وہ کدھر گیا جس نے میری مدد کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے، جس نے تمہاری مدد کی کہ تم اس کو، عباس کو گرفتار کر سکے۔ اتنے معجزات بار بار دیکھتے رہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، مگر پھر بھی مقدر کی تاخیر ہو گئی۔ مگر جو ان کا ادب تھا وہ آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کا ادب نصیب فرمائے، مسجد کے آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے، علم اور فتاوی اور شرعی احکام ان کے آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم. بات نہ کرو اس کا کہیں میری آنکھیں ظاہر ہے.